السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. صدق الله العظيم. معزز و مکرم اسلامی بھائیو اور باپردہ سماعت کرنے والی بھی بہنوں، ہم گفتگو کر رہے ہیں آقا انعامدار تاجدار مدینہ مکین گنبد قدرہ صاحب خواب قوسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے دو اسماء پر، صاحب الخوارق، صاحب المعجزات، یا اگر اس کو ایک کر دیں تو صاحب الخوارق والمعجزات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسم گرامی کیوں بنا، اس باب میں ہم آج تیسری مجلس میں گفتگو کر رہے ہیں. اب تعالیٰ جل شانہ جو کہ علام الغیوب ہیں، وہ جانتے ہیں بندوں کو اور بندوں کے عقائد کو اور بندوں کے افعال کو اور ان کے اعمال. کیا صرف جان لینا کافی ہے؟ نہیں، وہ صرف عالم ہی نہیں بلکہ عالم کے ساتھ ساتھ رب ہیں. رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب جان لے کسی کی کسی ضرورت کو تو اس کی اس ضرورت کو اس وقت میں پورا کر دے، اس کو رب کہتے ہیں. ذرا بہت لمبا جملہ ہو گیا، نہیں سمجھ میں آیا، بولے تو شارٹ میں صوفیہ کی اصطلاح میں یوں کہا جاتا ہے، بندے کی ضرورت کے مطابق اس ضرورت کو پورا کرنے والی ذات کو رب کہتے ہیں. ذرا علمی لفظ ہے صاحب، عوامی لفظ بولو، بولے تو اس میں میرا قصور نہیں رہتا، والوں کو سمجھانے کے واسطے بولنا پڑتا. ارے عالم ہیں، یہ کیا ہیں، بیٹھے تو کیسے بولے ویسے الفاظ بول دیتے، بول کے سمجھتے لوگ ہیں. جو نہیں سمجھ رہا اس کو سمجھانے بولنا پڑتا ہو بعض وقت. جب میرے کو جو ہونا بولے تو وہ دے سکنا اس کو رب بولتا، یہ ذرا عوام کو سمجھ میں آنے کے لیے. جب جس بندے کو جو چاہیے اس وقت اس بندے کو وہ دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب. اب اس ربوبیت میں پروردگار عالم کا انتظام یہ ہے کہ بندے کی تربیت بھی فرماتے ہیں، کیونکہ بندے کو بنایا ہے تو عبث نہیں بنایا، ضائع نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، فالتو میں نہیں بنایا ہوا ہے. بندے کو بنایا ہے بندہ اس مقام پر پہنچے کہ اپنے رب کو پہچان لے، اس لیے ہم پیدا کیے گئے. اگر ہم تھوڑا سا بچے سے پوچھیں گے بیٹا ہم کیوں ہیں، بچہ بولے گا کہ صاحب کھیلنے کودنے موج مستی کرنے کے لیے. جوان سے پوچھیں گے کہ جوان آپ بتائیں آپ کیوں پیدا ہوئے، وہ کہے گا کہ اس کو دیکھے اس کو دیکھے باقی وقت گزار دیے، کبوتروں پہ بیٹھ کے قصے کہانیاں سنا لیے، بس تھوڑا بہت قوت مل گئی، بجٹ مل گیا تو عیش کر لیے. بوڑھے سے پوچھیں گے کہ صاحب زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کہے گا کہ صاحب کماؤ جماؤ، بچوں کو پالو، چلتے پھرتے نظر آؤ. خلاصہ ہی بتایا اللہ نے، اتنی پوری دنیا بنا دی، ہم اللہ میاں سے پوچھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ بتائیے کہ آپ نے پوری دنیا کیوں بنائی ہے، تو پھر اللہ بندوں کی دو استعدادوں کے موافق جواب دے دیں. ایک جواب تھوڑا بہت علم رکھنے والوں کے لیے، ان کو جواب پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. یہ کن لوگوں کے لیے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جن کے یہاں علم ہوتا ہے، ہم ان کو میٹھا نہیں دکھا سکتے، ان کے لیے اللہ نے قرآن میں جواب دیا ہے، ان کی سمجھ میں آنے والی زبان میں جواب دیا ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے لائق اکرام ہوتے ہیں، وہ حضرات علماء کرام کی جماعت۔ اچھا صاحب، اب سوال یہ ہے کہ کتنے فرشتے اللہ کی عبادت میں ہیں، کتنے ہیں، ان کی کوئی تعداد، کوئی ان کا احصاء، کوئی ان کی گنتی، کوئی ان کا شمار، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قاعدے میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی تحمید میں ہے، کوئی تحلیل میں ہے، کوئی بیت المعمور کے طواف میں ہے، کوئی بیت اللہ کے طواف میں ہے، کوئی عرش کو اٹھائے ہوئے ہے، حملۃ العرش جس کو کہا جاتا ہے، کوئی عرش کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی دعا میں ہے، اتنے فرشتے ہیں اور عبادت کی ہر شعبے میں ہیں، تسبیح تحمید تحلیل بولے تو ذکر کے پورے شعبے آ گئے، طواف بولے تو عبادت کا ایک شعبہ آ گیا، وہ تو کھاتے پیتے نہیں ویسے ہی روزے میں ہیں، فرشتے کھاتے کیا، کھاتے پیتے تو ویسے ہی روزے میں ہیں، ان کو بیوی ہے کیا، نہ بیوی کی حاجت ہے نہ ضرورت، تو پھر ویسے ہی روزے میں ان کا حج بھی ہو گیا، ان کا روزہ بھی ہو گیا، اب ان کے پاس مال ہے نہیں تو انہوں زکات دیتے ہیں، زکات تو اس پہ ہے جس کے پاس مال، کہ فرشتے کے پاس پیسے ہے کیا، مگر عجیب بات یہ ہے کہ انہیں پیسے سے اتنا بھی پرواہ ہے کہ تم رشوت دیے تو بھی نہیں لیتا، ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ صاحب میری ضرورت، تیری ضرورت، چناؤ کی ضرورت، فلاں کی ضرورت، نتیجہ یہ ہوتا ہے تھوڑی بہت گنجائش کہیں نہ کہیں فتوے کے بہانے نکال دی جائے، گنجائش نکال کر کچھ استعمال کر لیا جائے، لیکن ملک الموت جب سر پہ کھڑے ہوں تو اس سے کہو کہ دیکھو میرے کھاتے میں 1,00,000 روپئے ہیں، آدھا تیرا آدھا میرا، ایک دو دن کا چانس دے دو، ممکن ہے؟ ظاہر ہے کہ فرشتہ تو کہے کہ اس مال کی نہ مجھے ضرورت ہے نہ میں اسے استعمال کرتا ہوں، تو انہیں صاحب نصاب بنتا نہیں، کبھی نصاب نہیں، اس پر نصاب نہیں آتا، لہٰذا وہ زکات نہیں دیتا، اس کو پوچھا بھی نہیں جا سکتا۔ اب رہ گیا مسئلہ عبادت، تو عبادت کے کئی ارکان ہیں، جس میں سے قیام بھی ہے، فرشتے قیام میں بھی ہیں، رکوع بھی ہے، فرشتے رکوع میں بھی ہیں، سجدہ بھی ہے، فرشتے سجدے میں بھی ہیں، قاعدہ بھی ہے، فرشتے قاعدے میں بھی ہیں، اور ان ارکان میں تسبیحات بھی ہیں، تو فرشتوں کی اپنی تسبیحات بھی، وہ تسبیحات کرتے رہتے ہیں، لہذا پتہ یہ چلا کہ اتنے فرشتے عبادت کر رہے ہیں کہ اب پھر کسی انسان کی عبادت کے اللہ محتاج ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، اب پھر سوال پیدا ہو جاتا ہے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پر، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہاں تو اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں عبادت کے لیے پیدا کرے، جبکہ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی نہیں، تو اللہ نے جواب یہ دے رہے ہیں فرشتہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، عبادت تو ہم کر رہے ہیں، فرشتوں نے اقرار بھی کیا، اللہ نے اس کو مانا بھی ہے، بتایا بھی ہے کہ ہاں تم عبادت تو کر رہے ہو لیکن تم نہیں جانتے میں اسے کیوں پیدا کر رہا ہوں۔ حکمت خداوندی یہ ہے کہ بندہ بندگی اور عاجزی کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرے، منشاء عبادت یہ ہے کہ بندہ اللہ سے قربت اور نزدیکی حاصل کرے، اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرے، اپنی عاجزی کا اظہار و اقرار کرے، یہ منشاء عبادت ہے۔ اب اس منشاء عبادت کی وضاحت حضرات محدثین نے یہ فرمائی ہے، مفسرین نے یہ فرمائی ہے، صاحب جلالین فرماتے ہیں الا لیعبدون ای لیعرفون، ہم نے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، فرمایا کہ اللہ فرشتے اتنی عبادت کر رہے ہیں پھر پیدائش کا مقصد، فرمایا عبادت وہ جو عبادت بندے کو رب کے پہچاننے کے ساتھ ہو، بندہ عبادت کرے مگر ایسی عبادت کرے کہ رب کی ربوبیت کو پہچانا ہوا۔ اب میں کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا، میں بھی اس کے اندر شامل ہوں، میری استثنائیت بھی نہیں، ہم اپنے گریبانوں میں نگاہوں کو ڈالیں اور اپنے دامن میں جھانکتے ہوئے غور کریں، اپنے دل میں تصور کریں اور سوچیں کیا ہماری زندگی میں کوئی ایک نماز ایسی ہے کہ جس میں صرف ہم نے اللہ کو پہچان کر اللہ کے لیے عبادت کی ہو، پتہ یہ چلے گا کہ ہماری پوری زندگی میں اللہ کو جس تعارف کے ساتھ جاننا تھا، جیسے پہچاننا تھا، ہم ویسے پہچان کر عبادت نہیں کر رہے, تو اللہ اپنی پہچان کرانا چاہتے ہیں. اس لیے حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی نفوس قدسیہ کو مبعوث فرماتے ہیں اپنی پہچان کرانے کے لیے. اب یہ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ, اس سے ایک نام بھی نکلتا ہے, نام بھی ذہن میں رکھ لیں, اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کبرا کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کبرا بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہتے ہیں؟ یہ اللہ اور بندے کے درمیان رد کو سمجھانے والی ذات. برزخ کہتے ہیں ایک درمیانی جگہ جو ایک دنیا سے تعلق رکھنے والا ہے, اس کی اس دنیا سے نکال کر دوسری دنیا کی طرف منعقد کرنے والا ماحول, اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. خبر میں چلے جاتے ہیں تو کہاں رہتے ہیں؟ برزخ میں ہیں. وہ یہ برزخ کیا ہے؟ ابھی جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی, میدان حشر برپا نہ ہوگا, وہ اس وقت تک وہاں رکھا جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ فیصلہ فرمائیں گے کون جزا کا مستحق ہے, کون سزا کا مستحق ہے. درمیان والے جو احوال ہیں اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. چونکہ بندوں کا ایک عالم ہے, رب کا اپنا ایک عالم, رب کی ذات کا عالم, رب کی صفات کا عالم, رب کے افعال کا عالم, رب کے آثار کا عالم. ہم جتنے ہیں بندے ہیں, پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے. خالق و مخلوق کے درمیانی ربط کو سمجھانے والی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس لیے آپ کو برزخ کبرا کہا جاتا ہے. چونکہ اللہ رب ہے, ہر انسان کی اس کے اقتضا کے مطابق, اس کی ضرورت کے مطابق اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں, تو ان ضروریات انسانی میں ایک بڑی ضرورت رشد و ہدایت ہے. ہم اللہ کو کیسے پہچانیں, اس کو سمجھنا اور سمجھانا, ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں اس کو سمجھنا اور سمجھانا, اس کے لیے حضرات انبیاء تشریف لاتے ہیں. جب حضرات انبیاء تشریف لاتے ہیں تو گزشتہ میں نے کہا تھا کہ کسی کافر سے دوستی کر دیکھو, کسی مشرک سے دوستی کر دیکھو, کسی یہودی اور نصرانی سے دوستی کر دیکھو اور اسے سمجھاؤ بھئی یہ دین ہے, برحق دین ہے, اسے قبول کر لو. تو جب تک وہ محیر العقول شے نہیں دیکھتا, اس وقت تک ہماری بات کا وہ اعتبار نہیں کرتا. ہمارے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز کا ثبوت ہو, پھر وہ کہے گا کہ نہیں صاحب, اس کے پاس کچھ ہے جو مانے جانے کے لائق ہے, مانے جانے کے قابل ہے, تسلیم کیے جانے کے لائق ہے, تسلیم کیے جانے کے قابل ہے. چنانچہ جب محیر العقول کسی شے کو کسی ہاتھ پر دیکھتا ہے تو اس میں دو شقیں بنتی ہیں. ایک شق تو یہ ہے جو توحید کی تعلیم دیتی ہے, دوسری شق یہ ہے جو شرک کی دعوت دیتی ہے. ہمیں شرک کی دعوت نہیں دینا اور شرک سے بچانا بھی ہے, بچنا بھی ہے. اسی لیے میرے دوستو, جب کسی سے کرامت کا ثبوت ہو اور جب کسی سے معجزے کا ظہور ہو تو اس کی عظمت کو تو سلام کریں گے, لیکن اس کو فاعل حقیقی اور مختار کل جان کر اس کی عبادت نہیں کریں. اللہ نے اختیار دیا, اللہ نے عطا فرمایا, اللہ کے کرانے سے ہوا, یہ تو ٹھیک ہے, معجزے کا ماننا حق ہے. ہم اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے اور مسلک اہل سنت والجماعت کا یہ ہے, معجزات الانبیاء یہ حق, کرامات الاولیاء یہ حق, کما معجزات الانبیاء یہ حق. انہی معجزات میں حضرات انبیاء کرام کی ذات سے بہت سے معجزات کا ظہور ہوا. اگر ہم چاہیں تو ایک تفصیل پیش کر سکتے ہیں, لیکن مجھے تفصیل میں نہیں جانا, گزشتہ کا ایک سبق یاد دینا کہ آج کے سبق کی طرف مجھے اشارہ دینا ہے. گزشتہ میں نے کہا تھا کہ معجزات کی دو قسمیں ہیں, ایک معجزہ حسی اور دوسرے معجزہ معنوی. معجزہ معنوی کہتے ہیں یا معجزہ علمی دوسرے معنوں میں. معجزہ علمی یعنی قرآن مجید, یا معجزہ معنوی یعنی قرآن مجید. یہ ایسی کتاب ہے جس کا کمال میں گزشتہ عرض کرتے ہوئے بہت سی باتیں نقل کر چکا روایات سے. آج ایک بات اس شرک کی عرض کر کے معجزہ حسی کی طرف ہم منتقل ہو جاتے ہیں یا اپنے موضوع کو لے چلتے ہیں. معجزہ معنوی قرآن مقدس میں سب سے بڑا اعجاز قرآن کا یہ ہے کہ اس ضرورت انسانی یعنی رشد و ہدایت کی وہ تکمیل کرتا ہے, یعنی وہ عقائد سکھاتا ہے, عقیدہ بتاتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز ماننی ہے, کون سی چیز نہیں ماننی ہے. نمبر دو، اس قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ یہ تمہیں عبادات کے شعبوں کے نام بتاتا ہے، چونکہ قرآن ایک جامع کتاب ہے، اس میں اس کی تفصیل نہیں ہوتی، اس کی تفصیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں ملتی. مثلا نماز پڑھنے کا حکم آپ کو قرآن میں ملے گا، اقیم الصلاۃ، ورکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، یہ تو ملے گا. لیکن اس میں رکوع اتنے ہیں، اس میں سجدے اتنے ہیں، اس میں قاعدہ ایسا ہوتا ہے، اس میں یہ پڑھا جاتا ہے، آپ کو پوری قرآن میں ملے گا؟ کس سے سیکھنا پڑے گا؟ اس قرآن کے شارح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے. پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے کہ نماز کسے کہتے ہیں، قیام کسے کہتے ہیں، قیام میں کیا پڑھا جاتا ہے، رکوع کسے کہتے ہیں، رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے، قومہ کسے کہتے ہیں، قومے میں کیا کہا جاتا ہے، سجدہ کسے کہتے ہیں، سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے، بین السجدتین جو بیٹھا جاتا ہے جس کو جلسہ کہتے ہیں، جلسے میں کیا پڑھا جاتا ہے، قاعدہ کسے کہتے ہیں، قاعدے میں کیا پڑھا جاتا ہے، یہ سب کچھ کون سکھائیں گے؟ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوال یہ ہے نماز پڑھو بول کے، نماز میں فجر ہے، فجر میں کتنی رکعت، یہ کون سکھائے گا؟ ظہر میں کتنی رکعت، عصر میں کتنی رکعت، مغرب و عشاء میں کتنی رکعتیں ہیں، یہ کون سکھائیں گے؟ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ اسی قرآن کو سمجھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک بات کو سمجھاتے جائیں گے اس بات. تو یہ قرآن عبادات کے اسماء کے ذریعے سے ان عبادات کا تعارف کرائے گا. اب اس پر پھر توحید کا سبق سکھائے گا کہ عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے، عبادت کس کے لیے ہو، عبادت کرو بلکہ حکم ہے، کس کے لیے کرنا، وہ بھی حکم ہے. اب وہ کس کے لیے کیا جاتا ہے، اس کو اللہ کے لیے کرنا یہ قرآن سمجھاتا ہے. نفع و نقصان پہ قادر و مختار کس کو جانا جائے، اللہ کو سمجھا جائے، یہ عقیدہ ہے، یہ قرآن سکھاتا ہے. کیسے حضرات انبیاء کرام بھیجے تھے، ان کی دعائیں ہیں، جب ان کی قوم نے ماننے سے انکار کیا، انہوں نے دعائیں کی، قوم ہلاک ہو گئی، ماننے والوں کو بچایا گیا، جن کو بچایا وہ نفع میں رہے، جن کو ڈبایا وہ نقصان میں رہے. تو نفع کس کے ہاتھ میں ہوا، نقصان کس کے ہاتھ میں ہو، یہ قرآن ہمیں اشارات کے زبان میں سمجھاتا ہے کہ دیکھو اس طرح نفع پہنچانے پہ اللہ قادر ہیں، اس طرح نقصان پہنچانے پہ اللہ قادر ہیں. لہذا اس کا ہار و جبار ذات سے اپنے آپ کو ڈراؤ، اپنی ذات کو ڈراؤ، اور اللہ کے کا ڈر اس قدر اپنے اندرون میں پیدا کرو کہ معاصی سے بچنا آسان ہو جائے. نمبر دو، یہ قرآن عقائد سکھاتا ہے، عبادات. کیا عقائد اور عبادات ہی زندگی کا نام ہے؟ اس کے علاوہ بیوی بچے زندگی کا حصہ نہیں، کاروبار زندگی کا حصہ نہیں؟ فرمایا کہ نہیں، یہ بھی تمہاری زندگی کا حصہ ہے، لیکن یہ بھی تمہیں قرآن سکھائے گا، جسے ہم معاملات سے تعبیر کرتے ہیں. تو تیسری چیز جو قرآن سکھاتا ہے وہ کیا ہے؟ معاملات. کون سا معاملہ کیسا کرنا، معاملے میں پھر معاشرت ہوتی ہے، اخلاق ہوتے ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق کے لیے ہمیں کون سا آئیڈیل دیا گیا، کون سا نمونہ دیا گیا، اس ذات کا نام کیا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن میں کیا کیا سکھایا، عقائد بھی، عبادات بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی، یہ سب کچھ کہاں سے مل رہے ہیں، قرآن سے. یہ قرآن واحد کتاب ہے جو ہماری روحانیت کو بھی سنوارتی ہے، جو ہماری مادی دنیا کو بھی سنوارتی ہے، جس کا تعلق ہمارے جسم پر بھی مؤثر ہے، اور جس سے تعلق ہمارے لیے روح میں بھی مؤثر ہے. جس کا تعلق، جو اس سے تعلق قائم کر لے وہ دنیا میں کامران ہے، جو اس سے تعلق قائم کر لے وہ آخرت میں بھی بامراد ہے. اسی لیے غالباً شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اب ظاہر ہے کہ ہم خار ہو جائیں، خار یعنی ذلیل ہو جائیں، رسوا ہو جائیں، اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. میں علامہ اقبال کی تائید میں قرآن مجید کی آیت پیش کرتا ہوں. قرآن مجید میں حق تعالی جل شانہ نے فرمایا ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی کامیاب ہوتے اگر تم صاحب ایمان ہوتے. اس بات کو ہم نے قرآن نے ایمان سکھایا، ہم ایمان نہیں سیکھے، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ذلیل ہو گئے، اسی لیے ہم نے قرآن کو چھوڑا. یا ہم قرآن کو چھوڑے قرآن کا دیا ہوا سبق نہیں لیے تو مطلب یہ ہوا ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. نتیجتاً جس ذلت و خواری میں ہم پڑھے ہیں اس منظر کو پیش کیا ہے علامہ اقبال نے. مجھے شاعری پر بات اس وقت نہیں کرنی, مجھے نفس مضمون پر آنا ہے. یہ معجزہ معنوی کہلاتا ہے. اس معجزہ معنوی کا اعجاز یہ ہے کہ ہمیں قائل سکھاتا ہے, عبادات بھی, معاملات سکھاتا ہے, معاشرت بھی. اس معجزہ معنوی کا کمال یہ ہے کہ اس کا ثانی کوئی نہیں, یعنی ایسا قرآن پوری دنیا میں پھر اور کوئی نہیں. یہ وہ قرآن ہے کہ جس کی نظیر لانے سے انس و جن دونوں عاجز, بلکہ پوری مخلوقات عاجز, بشمول حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے نفوس قدسیہ, کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام کوئی غیر اللہ پیش نہیں کر سکتا. اس جیسا کلام ظاہر ہے اس کی نظیر نہیں مل سکتی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں دعویٰ کیا کہ اگر تم پورے مل کر اس جیسا قرآن لا سکتے ہو تو پورے قرآن کے جیسا قرآن لاؤ. نہیں لا سکتے, دس صورتوں کے جیسی دس اس کی صورتوں میں سے دس صورتوں کا مثل پیش کرو, نہیں کر سکتے. ایک آیت کا مثل پیش کرو, وہ بھی نہیں کر سکتے. ایک صورت کا مثل پیش کرو, وہ بھی نہیں کر سکتے. گزشتہ میں نے یہ تفصیل سے سنا دیا ہے. اب معجزہ حسی پر ہم آتے ہیں. معجزات کی دو قسمیں, معجزہ معنوی, معجزہ حسی. معجزہ معنوی قرآن مقدس, معجزہ حسی میں پھر دو شکیں ہیں. ایک شق کو شق انفس کہتے ہیں, دوسری شق کو شق آفاق کہتے ہیں. ایک وہ جو آپ کی ذات میں ظاہر ہو, ایک وہ جو آپ کی ذات سے باہر ظاہر ہو. دونوں میں فرق ہے. ایک وہ جو آپ کی ذات میں ظاہر ہو اس کو انفسی کہتے ہیں, ایک وہ جو آپ کی ذات سے باہر ظاہر ہو اس کو آفاقی کہتے ہیں. اس آفاقی تمثیلات میں قرآن مجید میں ایک نشانی شق قبر کو بیان فرمایا ہے. قرآن مجید میں ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ گئی. اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں. نمبر ایک, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. کیسے ثابت ہوتا ہے؟ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں, میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں. اس کو روایت کیا امام بخاری مسند احمد نے. دو روایتیں میں عرض کیے دے رہا ہوں. مسند احمد میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میں ایسے زمانے میں بھیجا گیا کہ میں اور قیامت یوں ہیں, یعنی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے. جس طرح دو انگلیوں کے درمیان میں تیسری انگلی آپ کو نظر نہیں آ رہی, اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کی شہادت کیا ہے؟ من شق القمر, قیامت کے قریب چاند شق ہو جائے گا, اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست انگشت مبارک سے چاند شق ہو گیا. سبھی جانتے ہیں روایات میں آیا ہے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤساء مکہ پر توحید کو پیش فرمایا تو توحید کو انہوں نے قبول نہیں کیا. انہوں نے سن رکھا تھا کہ جہاں تک سحر کا تعلق ہے, جہاں تک جادو کا تعلق ہے, وہ زمین اور زمین پر موجود اشیاء پر ہوتا ہے, انسان سے اوپر فضاؤں میں, ہواؤں میں, فضاؤں میں, خلاؤں میں سحر اور جادو کا اثر نہیں ہوتا. یہ ساحرین کہتے ہیں, ان کا ماننا ہے. اس لیے کہ نہ فضا انسان کے اختیار میں آتی ہے, نہ خلا انسان کے اختیار میں اب تک ہے. ظاہر ہے کہ اب تک کسی نے اس کو اپنے قابو میں نہیں کیا ہوا. ہم اس دنیا کی زمین کے کسی حصے پہ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حصہ میرا ہے, لیکن کوئی بتاؤ کہ ہوا میں کھڑے رہ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ حصہ میرا ہے؟ کوئی دعویٰ آج تک کرا تو مطلب یہ ہوا کہ جہاں بس چلتا وہاں پر اپنی قسمت جگہ لیتا ہے, اور جہاں پر اپنا ہاتھ نہیں جاتا وہاں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے. ہوا پہ اپنی حکومت چل نہیں سکتی, لہٰذا کہتا ہے کہ نہیں صاحب, یہ میری نہیں, یہ اللہ کی ہے. اسی سلسلے کی ایک بات سمجھانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ کہا, سمجھاتے ہوئے ہم نے اپنے والد بزرگوار سے سنا. کہتے ہیں کہ دکان پر اپنا قبضہ, کہتا ہے میری دکان. بچے پہ اپنا قبضہ, کہتا ہے میرا بچہ. بیوی پہ اپنا قبضہ, کہتا ہے میری بیوی. مکان پہ اپنا قبضہ, پیر پھیلانے کو جہاں تک جگہ ملی پیر پھیلایا اور کہنے لگا میرا قبضہ. جب پوچھتے ہیں کہ صاحب کس کی, تو کہتا ہے میری ہے. جب میری ہے, میری ہے, میری ہے, جہاں تک ہاتھ ہو سکا یہ کہتا ہے میری ہے. جہاں اس کا ہاتھ نہیں جاتا وہاں کیا کہتا ہے کہ اللہ کی ہو. تو یہ پوری زمین میں اللہ کے لیے کچھ جگہ ہے نہیں ہے, پوری زمین میں اللہ کے لیے جگہ ہے یا نہیں؟ جہاں یہاں سے وہاں تک تجوید القرآن کا حصہ ہے، باہر گئے تو گورنمنٹ کا روڈ ہے، اس کے سامنے کا گھر جس کا ہے انہیں بولیں گا یہ میری، اللہ میں سے کیا ہے؟ یہ سب غاصبانہ قبضے ہیں، ہم نے اس کو اپنی سمجھا ہوا ہے، اپنے نہیں ہے، اللہ کی ہے، زمین کو ہم نے نہیں بنایا اور اس زمین کی تمثیل دی ہے سمجھانے کے لیے، آپ بنائیں کیا اس کو؟ نہیں، کوئی فیکٹری سے خریدے؟ نہیں، آپ نے کسی سے خریدا تو انہیں کس سے خریدا تھا؟ انہیں کسی سے خریدا، انہیں کس سے خریدا تھا؟ انہیں کسی سے خریدا، بالآخر چل چلا کے پورے کرے عرض کا ایک ہی شخص ہے واحد، کون ہے وہ؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھہرا کر کے پوچھو، اجی ابا حضرت آدم آپ فرمائیں کہ یہ زمین کیا آپ نے خریدی ہے؟ حضرت آدم تو زمین پر اتارے گئے نا، حضرت آدم علیہ السلام نے خریدی تھی، یہ تو اللہ نے دیا ہے، اب وہاں سے چل کر تقسیم ہوتا ہوا آیا ہے اور میراث میں تقسیم ہو کے ملا، ہمارے ابا کی بنائی ہوئی جاگیر سمجھ کے ملا ہے، ٹھیک ہے اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن باطناً فی الحقیقت اس کے مالک حقیقی وہ اصلی کون ہے؟ اللہ۔ یہی سمجھانے کے لیے کہ ہر چیز کے مالک اللہ ہیں، حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کو تسلیمات بھیجے گئے، چنانچہ جب وہ آئے ہیں تو مخالفت کرنے والوں نے مخالفت کی، اس میں رؤسائے مکہ بھی تھے، چونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ انسان کا بس زمین پہ چلتا ہے، ہواؤں پہ نہیں چلتا، تو انہوں نے ایک عجیب پیشکش کی یا عجیب ایک مطالبہ کیا، وہ مطالبہ یہ تھا کہ محمد یہ کیا تم ہمارے سامنے ایک اللہ کی بات کرتے ہو، عجیب تمہارا قول ہے، ارے لات کو چھوڑ دیں، منات کو چھوڑ دیں، عزا کو چھوڑ دیں، اتنے بتوں کو کیسے چھوڑ دیں، کوئی بارش کا خدا ہے، کوئی سورج کا خدا ہے، کوئی چاند کا خدا ہے، کوئی ستاروں کا خدا ہے، کوئی دن کا خدا ہے، کوئی رات کا خدا ہے، کوئی پانی کا خدا ہے، کوئی ہوا کا خدا ہے، کوئی کھانے کا خدا ہے، کوئی زندگی دینے کا قادر ہے، کوئی موت دینے کا قادر ہے، اتنے خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کیا کر لے گا اتنے خداؤں کے مقابلے میں؟ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشت، یہ کفار مکہ کا کلام تھا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنایا۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہو، یہ ماتھا اللہ نے دیا ہے، انہوں نے نہیں دیا، یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ نفع نہیں پہنچا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ تم ایک اللہ کہہ رہے ہو، ایک اللہ کیا کرے گا ان کے مقابلے میں؟ کہا کہ وہ اللہ جو زمین بنانے پہ قادر ہو، وہ اللہ جو آسمان بنانے پہ قادر ہو، وہ اللہ ان کو جب چاہے ملیامنٹ کر دے، کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تمہارا اللہ اتنا قدرت والا ہے اور تمہیں نبی بنایا ہے، تو تم اپنی نبوت کی صداقت پر دلیل دو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا چلو تم جو دلیل مانگتے ہو میں وہ دے دوں گا، کیا تم مان لو گے، مجھے نبی تسلیم کر لو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں تسلیم کر لیں۔ پلان پہلے سے بنایا ہوا، پلان یہ بنایا ہے کہ زمین پہ تو سب پہ جادو ہو سکتا، آسمان پہ نہیں ہو سکتا، اب محمد کو ایسا پھنسائیں گے کہ یہ جادو نہیں کر سکنا کسی پہ۔ کیا بولے؟ کہنے لگے کہ محمد اگر تم نبی برحق ہو تو چاند کو دو ٹکڑے کر دکھاؤ، محیر العقول چیز ہے، کبھی کسی نے دیکھا ہے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے؟ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کا اشارہ فرمایا، انگشت مبارک کا اشارہ فرمایا، چاند میں دراڑ، پھر آپ نے ایک کو یوں کرا دوسرے سے یوں، صرف آپ نے اپنے انگشت سے اشارہ فرمایا، اس پہاڑ کی ایک طرف چاند کا ایک ٹکڑا، دوسری طرف دوسرا ٹکڑا چل پڑا، انگشت مبارک زمین پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا علیہ السلام کا اشارہ، چاند ٹکڑے ہو گیا۔ اب یہ جو چاند ٹکڑے ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اوہو، اس سے بڑا جادوگر تو کائنات میں ہے ہی نہیں ہوئی۔ جب دلوں پر کفر لگ جائیں، جب دلوں پر مہرے لگ جائیں، جب دلوں پر ختم لگ جائے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے کانوں پر ختم، ان کی آنکھوں پر ختم، ان کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں، وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے، ان کے سامنے اتنی واضح دلیل پیش کر دی گئی کہ اپنی آنکھوں سے وہ مشاہدہ کر رہے ہیں آسمان پر کہ چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے، پھر بھی وہ ماننے کو تیار نہیں کہ تم نبی برحق ہو۔ ان لوگوں کے اس انکار کی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک بڑا ملول ہوا، اے اللہ کیسی قوم ہے، اس نے جو چاہا میں نے وہ کر دکھایا آپ کے کرانے سے، لیکن پھر بھی یہ نہیں مانتی، آخر یہ کیسے ہدایت پائے؟ جب آپ رنجیدہ تھے، افسردہ تھے، اسی حال میں آپ نے بیت اللہ کا طواف کرنا چاہا، جب بیت اللہ کا طواف کرنے لگے تو لوگوں نے آپ کو گھسیٹا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے مبارک پر سے خون بہنے لگا۔ روایت میں آیا ہے کہ آقا علیہ السلام کے جسم مبارک سے جب خون نکلا تو آپ حجون کی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ آپ، میں جو روایت سنا رہا ہوں یہ بیہقی کی ہے، آپ حجون کی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ جب وہاں پر آپ علیہ السلام پہنچ گئے تو آقا علیہ السلام کو خود تذبذب ہو گیا، وقت طور پر، معتقی طور پر آپ نے اللہ سے عالم ناز میں درخواست کر لی، اللہ میں نبی برحق ہوں کہ نہیں، آج مجھے کوئی ایسی نشانی دکھا دیجئے کہ میں آج کے بعد ان کے انکار پر توجہ نہ کروں، کوئی ایسی نشانی دکھا دیجئے۔ نبی رحمت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے، آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے محزون ہیں، اتنے غمزدہ ہیں، آپ اتنے افسردہ ہیں، یہ کیوں؟ فرمایا کہ میری قوم مانتی نہیں، مجھے نبی برحق تسلیم کرتی نہیں، میں نبی برحق ہوں یا نہیں مجھے تسلی چاہیے۔ جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ بہت بلند اور بالا ہیں، آپ کا اشارہ کہاں نہیں چلتا، آپ ذرا اپنی انگشت مبارک سے اشارہ فرمائیں، اشجار آپ کے قدموں میں پڑے رہیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل نے کہا کہ آپ کریں ایسا، تو حضور علیہ السلام نے درخت کو اشارہ کیا اپنی انگشت مبارک سے، تو وہ درخت زمین کا سینہ چیر کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اتنی بس نہیں ہے، اسے کہیے کہ واپس چلا جائے۔ آپ نے پھر اپنی انگشت مبارک سے اشارہ فرمایا تو جہاں سے آیا تھا وہاں واپس چلا گیا۔ یہ ایک بار نہیں ہوا، ایسا بہت بار ہوا، یہاں تک کہ لکھا ہے کتب حدیث میں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جاتے تو آپ علیہ السلام جنگل میں کسی کنارے پر چلے جاتے، پھر دو درختوں کو اشارہ فرماتے، وہ دو درخت آ کر خریف میں کھڑے ہو جاتے، یعنی اس کا سایہ ہو جاتا، پردہ ہو جاتا، پھر آقا علیہ السلام اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاتے۔ جب آپ علیہ السلام فارغ ہو کر اٹھ جاتے تو زمین آپ علیہ السلام والسلام کے بول و برات کو نگل جاتی برکت سمجھ کر، اور پھر اس کے بعد وہ درخت اپنے اپنے مقام پر چلے جاتے، پھر آقا علیہ السلام لوٹ آتے۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی کمالات میں سے یہ ہے کہ اب تک جتنی چیزوں کا ظہور ہو رہا ہے وہ آفاق میں ہو رہا ہے۔ آسمان آفاقی شے کا نام ہے، شجر باہر کی چیز کا نام ہے، آپ کی ذات سے یہ آپ کی انگشت مبارک ضرور حرکت میں آئی لیکن جس شے پر اثر ہو رہا ہے وہ آفاقی کہلاتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک آسمانی مثال دی میں نے، ایک زمین پر درخت کی مثال دی۔ آقا علیہ السلام کو پتھر سلام کرتے تھے، روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان پتھروں کو آج بھی جانتا ہوں کہ جو قبل از نبوت بھی مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ دوسری روایت میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، وہ پہلے سے بھی سلام کرتا تھا، اب بھی سلام کرتا ہے۔ چلیے صاحب، یہ صرف آقا علیہ السلام نے فرمایا، کوئی اور عینی شاہدین بھی آپ کو دکھائیں گے۔ جب پتھر پر ہتھوڑا مارو تو وہ ریزہ ہوتا ہے، پتھر پر ہتھوڑا مارو تو وہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس کا برادہ بن جاتا ہے، وہ ریت کی شکل میں بکھر جاتا ہے۔ اسی پاؤڈر کو، اس کے کنکروں کو آپ علیہ السلام نے جب اپنے ہاتھ پر رکھا تو اس پتھر کے ذرات بھی کہہ اٹھے کہ انت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ گواہی وہ گواہی ہے جسے کفار نے بھی سنا، اہل ایمان نے بھی سنا۔ ایک ہے کہ صرف آپ کا اقرار کرنا، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے میری گواہی دی، کسی نے نہیں سنا، نہیں، یہاں پر تو دوسرے سن رہے ہیں، پتھر نے اور پتھر کے اجزاء نے گواہی دی۔ اب تک میں نے درخت کی مثال دی، درخت کی ایک شق کی مثال اس دوانہ حنانہ کے نام سے، آج بھی حنانہ یا حنانہ، آج بھی مدینہ منورہ میں اس دوانہ بنا ہوا ہے، پلر بنا ہوا ہے، اس پر نام لکھا ہوا ہے، وہ اس جگہ لگا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب تک ممبر مبارک نہیں بنا تھا تو اس پر ٹیک لگا کر کے، یعنی کھجور کا ایک تنا تھا جو مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں رکھا ہوا تھا، آپ علیہ السلام اس سے ٹیک لگاتے اور آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو ممبر پر آپ جلوہ افروز ہوئے تو اس وقت میں اس حنانہ نے رونا شروع کیا, اتنی زور سے رویا ہے کہ پوری مسجد کے صحابہ نے سب نے اس کو سنا ہے. سنا کہ نہیں سنا, روایات میں ہے, میرا کوئی لفظ نہیں ہے, جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں وہ ترجمانی ہے, من نوعان الفاظ تو نہیں ہے, لیکن میں ایسے الفاظ کا انتخاب کر رہا ہوں تاکہ سب کی سمجھ میں آئے اور مختصر ہو اور مفید ہو. درخت کی مثال, درخت کے شیخ استوانہ حنانہ کی مثال دے دی گئی, آسمان پر چاند کی مثال دے دی گئی, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آفاق پر اپنے معجزات کا ظہور, جانوروں پر آپ علیہ السلام کے نبی ہونے کا انکشاف ہوا ہوا تھا, اور وہ اس کی مثال یوں ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حرم کا آنا اور اپنے بچوں کی بابت آقا علیہ السلام سے اپنا مقدمہ پیش کرنا آپ کے بارگاہ میں, اونٹنی کا آنا, اونٹ کا آنا اور اپنے مالک کے مقابلے میں شکایت کرنا. ایک اونٹنی کا استدلال اور جواب بڑا پیارا ہے. روایات میں آیا ہے کہ ایک صحابی تھے, کھانے کو ذرا اپنی معیشت کے اعتبار سے اپنی گنجائش کے مطابق کام کرتا ہے, تھوڑی روزی کم دے دی, ہو سکتا ہے کام زیادہ لے لیا ہو, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مالک سے کبھی کبھی جانور اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے. اس میں دو جانور خاص طور پر لکھے, تین جانور خاص طور پر لکھے ہیں محققین نے, کہتے ہیں ایک گھوڑا ہے, دوسرے کتا ہے, تیسرے اونٹ ہے. جب یہ اپنے مالک سے وفاداری پر آئیں تو اپنی جان دے دیتے ہیں, لیکن اپنے مالک کا نقصان برداشت نہیں کرتے. اگر مالک مر بھی جائے تو اس کا جنازہ اٹھا کر وہ اس کے مقام تک پہنچاتے ہیں. یہ گھوڑے کا خاصہ ہے, اسی لیے میدان جنگ میں زیادہ تر گھوڑوں کا استعمال ہوتا تھا اور اونٹ کا استعمال ہوتا تھا, اور کتے کے بابت بھی لکھا ہے کہ یہ وفادار ہوتا ہے. اسی لیے بعض معبرین نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ خواب میں کتے کو دیکھنا وفاداری کی طرف اشارہ دیتا ہے. ہمیشہ ایک ہی خصلت سے تعبیر نہیں دیتے, بعض دوسری خصلتیں بھی ہیں, تعبیر کے اپنے اپنے اقسام ہیں, ان اقسام میں بعض معبرین نے کسی شعر میں اس کو ذکر کیا ہے. الغرض یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا, ایک اونٹ کی شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں دن بھر کا تھکا ہوا ہوتا ہوں, رات کو بہت بے سوکھ سونے کو میرا جی چاہتا ہے, اور جب میں آرام کرتا ہوں تو یہ اونٹ مجھے بڑا چیخ چیخ کر جگا دیتا ہے. شکایت ہے نا بھائی, جانور آپ علیہ السلام اسے دم فرما دیں, آپ علیہ السلام اسے حکم فرما دیں. صحابہ بھی جانتے تھے کہ جانور بھی جانتے ہیں اللہ کے رسول ہیں, اسی لیے تو شکایت تھی نا, اپنے جانور کی شکایت اللہ کے رسول کے سامنے کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول جانتے ہیں اور وہ بھی اللہ کے رسول کو جانتے ہیں. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شکایت سنی تو اونٹ کو بلایا, پھر اونٹ سے آپ نے دریافت سنایا کیا تو اپنے مالک کو اس طرح اذیت دیتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے مالک سے بے پناہ محبت کرتا ہوں, بے شک یہ بہت تھک جاتے ہیں کام کر کے, اور جب یہ تھک کے آرام کرتے ہیں تو اتنے بے سدھ ہوتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کی فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے, اس لیے میں چیخ کر انہیں جگا دیتا ہوں. ایک روایت کے الفاظ. دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ رات کے آخری پہر پر جب آسمان سے ندائیں آتی ہیں وہ میں سنتا ہوں, اور میرے مالک کو بے خبر سوتا ہوا دیکھ کر انہیں جگا دیتا ہوں تاکہ وہ اپنے رب کے ساتھ مناجات میں رکھ جائیں. اس سے کیا پتہ چلا؟ جانور بھی وفاداری کرتا ہے. ایک مقدمہ صحابی لائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنے جانور کے مقابلے, دوسرا جانور آتا ہے خود مقدمہ پیش کرتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اور عرض گزار ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا مالک بڑا عجیب ہے, کام تو دن بھر مجھ سے بے تو کر لیتا ہے لیکن شام کو کھانا کم دیتا ہے. نبی علیہ السلام, میں اس لیے میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں, جب وہ مجھے اٹھاتا ہے میں اٹھتا نہیں تاکہ وہ مجھے میری غذا دے دے اور مجھ سے جتنا چاہے کام لے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جانوروں کو خیال رکھو, انہیں بھوکا نہ مارو. پھر انہوں نے اس کا اہتمام کیا اور جانور ان کا فرما بردار ہو گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری سواریاں ہماری ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں, ایکسیڈنٹ جتنے ہوتے ہیں نا وہ بے قابو ہونے کی وجہ سے نکلتی ہیں. جب تک ہم سواری پر سوار ہیں تب تک اچھے ہیں, ورنہ نتیجہ یہ ہوتا ہے جب سواری ہم پر سوار ہو جائے نا بہت مہنگی پڑ جاتی ہے. اس لیے گاڑی چلاؤ تو ذرا حصہ, میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں, گاڑی جب تک چلاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پر کبھی سوار نہیں ہوگی, لیکن میرے دوست جب وہ آپ پر سوار ہو جائے تو بہت مہنگی پڑتی ہے. آپ کو ہاسپٹل میں کتنے مہینے گزارنے پڑیں گے, اور اس کے نتیجے میں آپ کے بڑوں کو اور آپ کے گھر کے افراد خانہ کو, آپ کے رشتہ داروں کو جو اذیت برداشت کرنی پڑے گی آپ اس کا تصور نہیں کر, اس کو اندازے میں رکھو. اسی لیے ہر چیز کا حق ہے, اس میں گاڑی کا بھی حق ہے. حد اعتدال سے باہر نہ جاؤ, اعتدال میں رہو. یہ میرا مضمون نہیں ورنہ میں اس مضمون پر بات کرتا ہوں، مجھے نفس مضمون پر آتے ہوئے عرض کرنا ہے کہ ایک جانور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے اور وہ شکایت کر رہا ہے، آقا اس کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پھر مالک کو نصیحت فرما رہے ہیں، مالک شکایت کر رہا ہے، آقا جانور کو بلا رہے ہیں، جانور کو افہام و تفہیم کر رہے ہیں، اس سے پوچھا جا رہا ہے، اس سارے معاملے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانوروں سے ہم کلام ہونا محیر العقول عمل ہے، یہ آپ کے معجزات میں شمار کیا گیا۔ ایک ہرن کا آنا اور اپنے بچوں کا صحابی کا پکڑ لینا اور پھر صحابی کو کی شکایت کرنا، نبی علیہ السلام کا ان صحابی سے درخواست کرنا اور ان صحابی کا ہرن کے بچوں کو چھوڑ دینا، یہ روایات سے ثابت ہے۔ تو یہ جانوروں پر میں نے گزشتہ عرض کیا تھا، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسانوں پر آقا علیہ السلام کے معجزات کے اشارات دوں گا، میں صرف اشارے دے رہا ہوں، تفصیلات نہیں سنا رہا۔ آسمان پر، زمین پہ پہاڑ، وہ پہاڑ جو سلام کرتے تھے، وہ کنکریاں جنہوں نے کلیمہ پڑھا، اور آپ علیہ السلام کے پاس اشجار کا آنا، اور آپ علیہ السلام کا اشجار کی شفت یعنی ایک شاخ کا آپ کے لیے رونا، یہ ثابت ہے، اور آپ علیہ السلام کا جانوروں سے ہم کلام ہونا، یہ جانوروں کے معاملے میں آپ کا معجزہ ہے۔ یہاں تک تعلق آفاقی، اس کے بعد سے جتنا تعلق ہے اس تعلق کو تعلق انفسی کہا جاتا ہے، آپ کی اپنی ذات سے مترشح ہونے والے یا آپ کی اپنی ذات بابرکت سے ظہور پذیر ہونے والے معجزات۔ آپ نے اپنی ذات میں بھی بہت سے معجزے دکھائے، آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں بکری کا ایک دست ہے اور وہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے تناول نہ فرمائیں، کہتے ہیں اس کی عجیب عاشقانہ تحقیق علماء نے لکھی ہے، صوفیاء نے لکھی ہے، وہ رو پڑا، جس دست میں زہر لگا ہوا تھا وہ دست آقا علیہ السلام کے سامنے رونے لگا۔ آقا نے پوچھا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں آج آپ کے کھائے جانے سے محروم ہو رہا ہوں، یہ میرے لیے عزت تھی کہ آپ مجھے تناول فرما لیتے، لیکن میں آپ کو اپنے آپ کو کھانے سے روک رہا ہوں، وجہ یہ ہے کہ اس میں اس یہودیہ نے زہر ملا دیا ہے، آپ مجھے نہ استعمال فرمائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اللہ پوچھ لے کہ تو نے اپنے نبی کے سامنے اقرار کیوں نہ کیا۔ وہ ہاتھ ذبح ہو چکا، وہ کٹا ہوا، وہ تلا بھنا ہوا ہے، وہ تو پکا ہوا آپ علیہ السلام کے پاس پیش کیا گیا، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں رو اس بات پر رہا ہوں کہ آج آپ مجھے تناول نہ فرما سکیں گے، یہ میری سب سے بڑی محرومی ہے۔ اور پھر دوسری بات، آپ مجھے کیوں تناول نہ فرمائیں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ میں زہر آلود ہوں، مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں اس بات کی گواہی، نبی علیہ السلام نے جنگ کے موقع پر پانی کی ضرورت پڑی تو اپنے انگشت، اپنے دست مبارک کو پانی میں ڈال دیا، اس سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو 12 چشمے جاری ہوئے، ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں اس سے بہترین چشموں کو جاری ہوتے دیکھا ہے، آپ کی انگلی مبارک سے نکلنے والے پانی کو صحابہ نے پیے، وہ کتنے خوش قسمت ہوں گے جنہوں نے دست مبارک سے نکلنے والے مائے مطہر کو پی لیا۔ وہ اعزاز تو قیامت میں ملے گا ابرار کو، وہ اعزاز تو قیامت میں ملے گا صلحاء کو، وہ اعزاز تو قیامت میں ملے گا اتقیا کو، وہ اعزاز تو قیامت میں ملے گا ابدال کو، وہ اعزاز تو قیامت میں ملے گا اہل ایمان متبعین سنت کو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے لوگوں کو جامع کوثر پلائیں گے، لیکن ان لوگوں کی قسمت کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکلنے والے پانی کو پی لیا ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کی ذات سے ظہور میں آ رہا ہے، کبھی آپ علیہ السلام کے تھوک میں لعاب مبارک میں برکت ہے، کیسے پتا چلا؟ خندق میں آپ علیہ السلام کھود رہے ہیں، صحابہ کو پتا چلا کہ آقا علیہ السلام کے فاقہ ہے اور دو پتھر آپ کے بندے ہوئے ہیں کمر سیدھی رکھنے کے لیے، تو اپنی گھر والی سے جا کے کھان لا کی بندی، کچھ تو ہو، تھوڑی بہت روٹی جو ہم اپنے نبی کو کم سے کم کھلا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، اسے ذبح کر دو، گھر میں اتنا سا آٹا رکھا ہے، ہم اسے پکا لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے کان میں سرگوشی کرنا، جا کے کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کی یا آپ کے بہت قریبی چند رفقا کی ہمارے پاس دعوت ہے، آپ تناول فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا اچھا، اس کے بعد اعلان کیا، اے لوگوں جابر کے گھر دعوت ہے، حضرت جابر رضی اللہ، اے لوگوں جابر کے گھر دعوت ہے، کتنے صحابہ ہیں جو خندق کھود رہے ہیں؟ کہتے جابر رضی اللہ عنہ کی ہوائیاں اڑنے لگیں، کہنے لگے کہ میرے پیدل تلے زمین نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل خندق، تم سب کی جابر کے گھر دعوت ہے، ارے وہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اور دو سیر آٹا، یہ کیا بس ہوگا اتنے بڑے قافلے کو؟ ایک آدمی دو آدمی زیادہ سے زیادہ، اس زمانے میں غذائیں بھی ماشاء اللہ تھی، ایک دو آدمی مل کے صاف کر لے سکتے تھے۔ اب یہ دو چار آدمیوں کے غذا میں نے سوچا تھا اللہ کے رسول اپنے چند قریبی رفقا کو بلا لیں کہ اجل صحابہ کو، لیکن آقا علیہ السلام نے بھرے مجمع میں سب کو اعلان کر دیا کہ جابر کے گھر دعوت ہے، آج تو میری رسوائی ہوگی۔ وہ پریشان ہوئے، لیکن وہ ہانپتے کانپتے جب اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اللہ کی بندی بڑا غضب ہو گیا۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا، بڑا عجیب ایمان صحابیات کا تھا، اس میں حضرت اس صحابیہ کے ایمان کا مجھے اندازہ دینا ہے۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اہل خندق کو بلا لیا ہے۔ اچھا پھر مجھے پورا سارا ماجرا سناؤ۔ اہلیہ نے کہا کہ مجھے سارا قصہ سناؤ، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے گھر تھوڑا سا کھانا ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کو تشریف لائیں، زیادہ سے زیادہ ایک دو چار افراد۔ تو کہا کہ اللہ کی بندی، میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی اور ایک دو صحابہ کو آپ اپنے ساتھ لے سکتے ہیں، میں نے اس کی گنجائش بتا دی تھی۔ کہا کہ جب تم نے اپنی طرف سے دعوت نہیں دی ہے نا، رسول اللہ نے دعوت دی ہے، تو رسول اللہ ذمہ دار ہیں، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ایمان کا عالم کیا تھا صحابیہ کی؟ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے ندا لگا کے کہا ہے کہ جابر کے گھر دعوت ہے، تم نے تو نہیں کہا نا۔ جب تم نے نہیں کہا تو تمہیں پریشان بھی ہونے کی ضرورت نہیں، میرا یقین ہے کہ اللہ ضرور برکت نازل فرمائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر ادھر آؤ۔ انہیں بلایا گیا اور کہا گیا کہ دیکھو، آٹا جب ہو بگڑ کر اسے ملا لیا جائے تو اس پر کپڑا اڑا دینا اور اسے کوئی نہ دیکھے۔ پھر فرمایا کہ جو ڈھکن لگا ہوا ہے، برتن لگا ہوا ہے، برتن پر جو ڈھانپنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، کہا کہ اسے نہ اٹھانا۔ پھر نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے لعاب مبارک کو انگلی سے لگا کر اس میں چھینٹا دیا، اور پھر آپ نے اپنے لعاب مبارک کو آٹے پر لگایا، اور اس کے بعد اہلیہ جابر سے کہا کہ آؤ اس میں سے آٹا نکالتے جاؤ اور روٹی گونتے جاؤ۔ اب وہ ڈالتی جاتی ہیں اور سارے اہل خندق کھا لیے اور سب پارے ہو کے چلے گئے، پیٹ بھر کے سب نے کھایا۔ جب سب چلے گئے، فرمایا کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب مبارک کی برکت تھی کہ سارے اہل خندق کے لیے کافی ہو گیا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے مجھے بلایا اور کہا کہ اصحاب صفہ ان کے ہاں جمع تھے۔ اصحاب صفہ کی بابت لکھا ہے کہ وہ صحابہ ہیں جن کے ہاں کھانے پینے کو کچھ چیزیں اگر کوئی لا کر دے دیتا تو میسر آ جاتی، ورنہ وہ لوگ اکثر روزے سے رہتے۔ رمضان کا مہینہ تھا اور رمضان میں تین روزے انہوں نے بغیر سحری اور افطار کے گزار دیے، یعنی کھانے کو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس اثنا میں حضرت عمر ابن خطاب، انہوں نے اپنی شکایت آقا علیہ السلام سے کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ معاملہ ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب کو آواز دی، اے عمر ادھر آؤ۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر سے کہا کہ عمر، ان لوگوں کو لے جاؤ اور انہیں کھلا کر لاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قریب ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تھوڑا سا ہے، شاید اتنوں کو کافی نہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، عمر انہیں لے جاؤ اور کھلا کر لاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اب تو مسئلہ کچھ اور ہے، کیونکہ آقا کو اطلاع دے دی گئی، اس کے بعد فرما رہے ہیں تو پھر اگر نہ مانا جائے تو ایمان سے نکل جائیں، ماننا ہی ماننا ہے، حکم کی تعمیل۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اور لے گئے اور پھر اپنی کمر سے ایک گچھا نکالا جس کے اندر چابی تھی، اس سے کفل کھولا اور اس دروازے کو کھولنے کے بعد صحابہ سے کہا کہ آؤ اور اپنی ضرورت کے مطابق لے لو۔ پھر اصحاب صفہ نے وہاں سے اپنی ضرورت کے مطابق اٹھایا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ جتنا ہم جا کر دروازہ کھولتے وقت دیکھے تھے جتنا تھا، ہم پورے اپنی ضرورت کے مطابق لینے کے بعد پلٹ کے دروازہ بند کرتے وقت دیکھتے ہیں تو جتنا تھا اتنا ہے، اس میں سے ذرہ بھی کم نہیں ہوا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل کی برکت ہے کہ آپ کی ذات سے حکم جاری ہوا۔ جب آپ کی ذات سے حکم جاری ہو اور آپ کی اطاعت کی جائے تو یہ برکتوں کا ظہور ہے۔ تو جو آپ کی تعلیمات کو مان لے، اس کی زندگی میں کس درجے برکتیں ہوں گی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کی سنتوں کو غیر معمولی اور بہت کم اہم سمجھ کر چھوڑ دیا، بلکہ الامان والحفیظ ثم الامان والحفیظ ثم الامان والحفیظ، ہم اپنے آپ کو اللہ کے امان میں دیتے ہیں۔ بعض بدتمیز جو حلا ایسے ہیں جنہوں نے سنت کو، ہاں یہ تو فقط سنت ہے نا کہہ دیا، وہ جانتے نہیں ہیں کہ سنت کا مرتبہ کیا ہے۔
سنت کا مقام کیا ہے؟ ارے تم اطاعت تو کر دیکھو، یہ نبی کا طریقہ ہے، پھر اس کے انوار دیکھو، پھر اس کے برکات دیکھو، پھر اس کے ثمرات دیکھو، اگر تم چاہتے ہو اس دنیا میں دیکھو، اگر اس دنیا میں نہ چاہو تو آخرت میں تو دیکھو گے ہی انشاءاللہ العزیز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات حسیہ میں سے ان چند ایک کا، یہ پورے نہیں ہیں، میں نے بطور نمونے کے تذکرہ کیا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ نبی کی بات میں کتنا اثر ہے، نبی کی بات کے ماننے میں کتنی برکت ہے، اور نبی کی اطاعت میں کیا تاثیر ہے. اللہ اس واسطے اور ذریعے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں عظمت اور عزت نصیب فرمائے، اور ہمارے دلوں میں آقا علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے. حسب معمول تھوڑی دیر ذکر ہوگا، پھر دعا ہوگی، درود شریف پڑھیں. جن جن ساتھیوں نے اپنے ہونے والی اس پیر کی مجلس کا مطالبہ کیا تھا کہ اس کو سی ڈی کی شکل میں پیش کیا جائے، ذمہ داران مدرسہ نے بڑی محنت کے بعد جتنے کچھ بھی جمع ہو سکے اسے جمع کر لیا ہے اور اس کو ترتیب دے لیا ہے، اپنے سی ڈی تیار ہو کر آ گئی ہے. جن ساتھیوں کو خواہش ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی اس سے استفادے کا موقع دینا چاہتے ہیں تو مولانا زکریا صاحب کے پاس سے یا یہاں مدرسے کے دیگر ذمہ داروں سے اس سی ڈی کو حاصل کر سکتے ہیں. اس کا جو بھی ہدیہ ہے اس سلسلے میں انہیں لوگوں سے گفتگو کر لی جائے. درود شریف پڑھیں. تصور رکھیں کہ ماں سب اللہ کو دل سے نکال رہا ہوں اور اللہ ہی کو اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں، یا اللہ کے خالق و مالک ہونے کا شعور اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں. لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله حاضرنا، الله ناصرنا.
الله معنا. اللهم نمهل قلوبنا بنور معرفتك وحرق قلوبنا بنار عشقك ابدا ابدا يا الله. الله فاعل حقيقي ہے، یہ یقین اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں اس تصور کے ساتھ. الا اللہ
الا Allah.
نفس کے شر سے ہم کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ نفس کے شر سے ہم کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ پنجے غم سے سب کو چھڑا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ پنجے غم سے سب کو چھڑا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ سن میرے نالے سن میرے نالے اے میرے اللہ اے میرے اللہ اپنا بنا لے اپنا بنا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنہ ہے تیری فہم سے عالی وصف ہے تیرا عقل سے بالا کنہ ہے تیری فہم سے عالی وصف ہے تیرا عقل سے بالا لاکھوں تیرے ماننے والے کوئی نہیں پہچاننے والا لاکھوں تیرے ماننے والے کوئی نہیں پہچاننے والا تیرا تصور روح کی لذت تیرا تصور دل کا اجالا مطمئن میرے چوم لیے لب نام تیرا جب منہ سے نکالا شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
درود شریف
اللہ
لك الحمد ولك الشكر
الشكر يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وبناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا وارحم فرمانا. اللهم لا تدعهم بدل فرمانا. اهدنا سيئات وحسنات مبدل فرمانا. ارحم كما عملا فرمانا. ارحم كما عملا فرمانا. وارحم كما عملا فرمانا. ارحم كما عملا فرمانا. لا ہم بڑے گنہگار ہیں. رات کے اندھیروں میں ہم نے گناہ کیے, دن کے اجالوں میں ہم نے گناہ کیے, جان جان کر ہم نے گناہ کیے, اللہ انجانے میں ہم سے گناہ ہوئے, اے اللہ چھپ کے ہم نے گناہ کیے, اے اللہ برملہ ہم نے گناہ کیے, اے اللہ اکیلے ہم نے گناہ کیے, اے اللہ مل کے ہم نے گناہ کیے, اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں, اے اللہ ہم اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے, اے اللہ ہمیں بخش دیجیے, اے اللہ اگر آپ نے دھتکار دیا, اے اللہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے, اے اللہ آپ ہی نے ہمیں دھتکار دیا, ہم کس دروازے پہ سوال کریں گے, اے اللہ ہمیں معاف فرما, اے اللہ ہمیں معاف فرما, اے اللہ جیسے تیسے ہیں تیرے بندے ہیں, تیرے حبیب کی امت ہیں, اے اللہ ہمیں بخش دیجیے, اے اللہ ہر ہر گناہ کو معاف فرما دیجیے, ہمارے بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے مردوں کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے چھوٹوں کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے بڑوں کے گناہوں کو معاف فرما, اے غفور الرحیم اللہ آپ ہی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں, اے اللہ آپ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا, اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے, اپنے دامن ستاریت میں ہمیں چھپا دیجیے, اے اللہ ہم جانتے ہیں ہم کیسے ہیں, اے اللہ اگر لوگوں پر ہمارے گناہ کھل جائیں, اے اللہ کوئی ہم پہ تھوکنا بھی گوارا نہ کرے, اے اللہ آپ نے پھر بھی لوگوں میں ہماری عزت رکھی ہے, اے اللہ کل قیامت کے میدان میں حضرات انبیاء بھی ہوں گے, حضرات شہداء بھی ہوں گے, حضرات صدیقین بھی ہوں گے, حضرات صلحاء بھی ہوں گے, اے اللہ ان کو ہم سب کے سامنے ہماری رسوائی ہوگی, اے اللہ کل قیامت میں ہماری رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے, اے اللہ اپنی دامن ستاریت میں ہمیں چھپا دیجیے, اے اللہ ہم سب کو بخش دیجیے, اے اللہ ہم سب کو بخش دیجیے, اے اللہ ہم بہت پریشان ہیں, اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دیجیے, اے اللہ ہم بہت مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں, اے اللہ ہمیں مصیبتوں سے نکال دیجیے, اے اللہ عافیت نصیب فرمائیے, اے اللہ دنیا کی عافیت عطا فرمائیے, آخرت کی عافیت نصیب فرمائیے, اے اللہ قبر میں عافیت عطا فرمائیے, حشر میں عافیت عطا فرمائیے, اے اللہ ہم سے سوال نہ کیجیے, اے اللہ اگر آپ نے پانی کا سوال بھی کر لیا ہم ایک قطرے پانی کا بھی جواب نہیں دے سکتے, اے اللہ تیری نعمتیں کھاتے رہے تیری ناشکری کرتے رہے, اے اللہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہم نے اپنا سمجھ کر نا حق استعمال کیا, اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے, اے اللہ ہم مقروض ہیں, ہمارے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجیے, اے اللہ ہم بیمار ہیں, اے اللہ ہمیں شفا نصیب فرمائیے, اے اللہ ہمارے بہت سے بھائی بیمار ہیں صحت عطا فرما دیجیے, اے اللہ ہماری بہنیں بیمار ہیں, اے اللہ شفا نصیب فرما دیجیے, اے اللہ ہمارے بچے بیمار ہیں, اے اللہ صحت عطا فرما دیجیے, اے اللہ ہماری بیویاں بیمار ہیں, اے اللہ صحت عطا فرما دیجیے, اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ بیمار ہیں, اے اللہ انہیں شفا نصیب فرما, انہیں صحت عطا فرما, انہیں عافیت نصیب فرما, اے اللہ ان کے ہم پر بہت احسانات ہیں, اے اللہ سب کچھ ہم نے ان سے سیکھا, چلنا ہم نے ان سے سیکھا, بولنا ہم نے ان سے سیکھا, اے اللہ آج وہ بڑھاپے میں ہمیں سہارا سمجھ کر ہمیں بلا رہے ہیں, اے اللہ ہمیں ان کی خدمت سے محروم نہ فرما, اے اللہ ان کی خدمت کو سعادت سمجھنا نصیب فرما, اے اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما, اے اللہ جو بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں اے اللہ انہیں فرما بردار بنا دے, اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے, اے اللہ ہم میں جن کے ماں باپ تیری آغوش میں پہنچ گئے ہیں اے اللہ انہیں معاف فرما دے, اے اللہ ان کی مغفرت فرما, اے اللہ اگر ان کی مغفرت ہو چکی ان کے درجات کو بلند فرما, اے اللہ تحت نظر ان کی خبروں کو وسیع فرما, اے اللہ جنت کا فراش بچھا دے, اے اللہ جنت کی ہواؤں کی ان کی خبروں میں چلا دے, اے اللہ ہمارے اکابر علماء میں جو گزر گئے ان کی بخشش فرما, اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما, اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما, اے اللہ انہیں اجر جزیل نصیب فرما, اے اللہ ہمارے
مشائخ میں جو گزر گئے مولا سب کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کی بخشش کا معاملہ فرما، اے اللہ کوتاہیوں سے سر پہ نظر فرما، اے اللہ ان کو مقام رفیع نصیب فرما، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات جا کر انہوں نے محنتیں کی ہیں، اے اللہ تیرا تعارف کرانے کی کوشش کی ہے، اے اللہ تیری ذات تو وراء الورا ہے، اے اللہ ہم تجھے کیسے جان سکتے ہیں، مولا اپنی آثار سے اپنا تعارف کرا دے، مولا اپنے افعال سے اپنا تعارف کرا دے، مولا اپنے صفات سے اپنی پہچان نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں بھی عرفان کا کچھ حصہ عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما، اے اللہ دین پر چلنا آسان فرما، ہم سب کو نمازی بنا دے، اے اللہ ہماری جو نمازیں چھوٹ گئیں معاف فرما دے، اے اللہ اگر ہم نے قضا کی ہیں قبول فرما لے، اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، اے اللہ ہم سے تیری عبادتوں میں کوتاہی ہوتی رہی مولا معاف فرما دے، اے اللہ تیرے احکامات میں نافرمانی ہوتی رہی مولا معاف فرما دے، اے اللہ سنتوں کو ہم نے اہمیت نہیں دی مولا معاف فرما دے، اے اللہ سنتوں کی عظمت سمجھا دے، سنتوں کی محبت نصیب فرما، اغیار کے دین کو اغیار کے طریقوں کو ہمارے گھرانوں سے نکال دے، اے اللہ مصطفیٰ کے دین کو ہمارے گھرانوں میں داخل فرما دے، اے اللہ ہمارے جسموں پر اس دین کو ظاہر فرما دے، اے اللہ ہم سب کو دین کا داعی بنا، اے اللہ ہم سب کو متقی بنا، اے اللہ ہمارے فقیروں کو غنی بنا دے، اے اللہ ہمارے غنیوں کو سخی بنا دے، اے اللہ جو مشغول ہیں ان کے سحر کو توڑ دے، اے اللہ جو آسیب زدہ ہیں ان کے آسیب کو دور فرما دے، اے اللہ جو بد نظری کے شکار ہیں ان کی بد نظری کو دور فرما دے، اے اللہ تو ہی سحر دیتا ہے، اے اللہ تو ہی شافی مطلق ہے، اے اللہ کسی کی دوا سے کچھ نہیں ہوتا، مولا جب تک تو شفا نہ دے، اے اللہ ہمیں شفا عطا فرما، اے اللہ ہمیں راحت نصیب فرما، اے اللہ عافیت دارین مقدر فرما، جو کچھ مذاکرہ ہوا اے اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرما، اے اللہ جو کچھ تیرا نام رٹا گیا مولا اسے ہمارے دلوں پر نقش فرما دے، اے اللہ اسے ہمارے دلوں پر نقش فرما دے، اے اللہ تیرے نام کی ضربیں ہم نے لگائی ہیں مولا اس کے اثرات بھی دکھا دے، اے اللہ ہمارے باطن میں اس کے نور کو داخل فرما، ہمارے ظاہر میں اس کے نور کو داخل فرما، ہمارے دائیں اور بائیں اس کے نور کو ظاہر فرما، ہمارے آگے اور پیچھے اس کے نور کو ظاہر فرما، اے اللہ ہمارے اوپر اور نیچے اس کے نور کو ظاہر فرما، اے اللہ ہم سب کو نورانی بنا دے، اے اللہ ہم سب کو نورانی بنا دے، اے اللہ اس کا ثواب جناب سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تمام انبیاء کی ارواح مقدسہ کو، پھر تمام صحابہ اور اولیاء کو، اے اللہ بالخصوص ہمارے سلسلے کے بزرگوں کو، بالعموم تمام اہل ایمان کو اس کا ثواب نصیب فرما، اے اللہ اس کے برکات کو ہمارے گھرانوں میں داخل فرما، اے اللہ ہم نے فقیرانہ حیثیت میں اپنا دامن پھیلایا ہے، اے اللہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اے اللہ اپنی شایان شان عطا فرمائیے، جو مانگا وہ بھی نصیب فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے، اے اللہ بیٹھے مجمع کی دلوں کے حالتوں کو آپ خوب جانتے ہیں، اے اللہ پتہ نہیں کون کیا مانگنا چاہتا ہے، اے اللہ سب کے سب جائز حاجتیں پوری فرما دے، اے اللہ سب کو جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، اے اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرما شریروں کی شرارت سے، حاسدین کے حسد سے، باغیوں کی بغاوت سے، دشمنی کرنے والوں کی دشمنی سے، اے اللہ ہمیں محفوظ فرما، مدارس عربیہ کو محفوظ فرما، بالخصوص اس مدرسے کو محفوظ فرما، اے اللہ اے اللہ ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.